حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويذر المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلاة محمد اللهم صل على محمد اذان محترم ماہ رمضان کی تیرہویں شب انسان پہنچ چکی ہے اور تقریباً نصف رمضان جو ہے وہ گزرنے والا ہے. دعا مجیب کی بھی آپ نے تلاوت کی. روایات میں آیا ہے کہ جو شخص ایام الفیض ماہ رمضان میں یعنی 13 کی شب 14 کی شب اور 15 کی شب میں اس دعا کی تلاوت کرے اور اگر اس کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور ریگستان کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اگر کسی کے اوپر قرض ہو، کوئی اور مشکلات ہوں، غم ہو زندگی میں، تو اس دعا کی تلاوت سے اس کے یہ سارے مشکلات حل ہو سکتے ہیں. دوبارہ غنیمت جانے ان ایام کو اور اس دعا کی تلاوت کریں. تھوڑا سا پہلے آ جائیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ شب آپ کے پاس ہے، آپ اس میں تلاوت کریں. اگر ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس باقی سارے کاموں کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اپنے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ان دعاؤں کو دے دیں. ساری رات آپ ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے رہیں گے ساری رات، لیکن اگر دعا پڑھوانی ہو تو ہمیں مشکل ہو جاتی ہے کہ بڑی لمبی دعا ہوگی. تو بہرحال یہ ایام ہیں ہی دعاؤں کے اجزان محترم. پھر سارا سال کس نے کتاب کھولنی، وفاتی کس نے کھولنی، دعا کون پڑھے گا؟ کبھی کبھی کوئی دعا ہونی بھی چاہیے بہرحال زندگی میں. شب جمعہ اگر اچھی بات ہے انسان دعائے کمال پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اصل میں چاہتا ہے یہ انسان کو جوڑے رکھے کسی بہانے سے. اس کے لیے کیا ہے ہمارے معاف کر دینا؟ اس کے لیے نہ اس کی شان میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اس کے کوئی خزانے کم ہو جائیں گے، نہ اس کے لیے کوئی مشکل ہو جائے گی کہ یہ کیا کیا. وہ تو چاہے انسان کو ایک کسی ایک بہانے سے چاہتا ہے کہ کسی ایک بہانے سے میرے پاس آ جاؤ، کسی بہانے سے یاد کرو. اور تدبر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جانے پڑھنا تو اچھی بات ہے، پڑھیں گے ترجمہ بھی تو پڑھیں، تھوڑا سا دیکھیں سکیں. مانگ کے آ رہا ہوں خدا سے، خدا سے جو بار بار ہم اس دعا کے اندر کہہ رہے ہیں پروردگار جہنم کی آتش سے، آگ سے نجات دے. اور پھر اس کے بعد خدا کی صفات انسان بیان کرتا ہے کہ واسطے سے خدا جہنم کی آگ، کیونکہ ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے اس لیے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. لیکن اگر انسان ذرا سا بھی اس کو سنجیدہ لے لے تو انسان کو پتہ چل جائے. ایک شہید دستغیر کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرما. انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا، ہمارے باقی استاد نے بتایا کہ ایک عالم دین تھے اصفہان کے، انہوں نے اپنے استاد سے کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے انسان مرنے کے بعد. تو ایک بار ایک وظیفہ دیا، اصفہان ہی کے قبرستان میں وہ رات گزارنے چلے گئے. ابھی بھی وہاں پرانے قبرستان آپ دیکھیں ہیں جہاں آپ نجف جاتے ہیں، وادی السلام میں بھی دیکھیں تو قبریں کمروں کے اندر ہیں. ایک فیملی ہے تو اس کے ایک قبرہ سا ہے, اس کی پوری فیملی وہاں دفن ہوتی ہے, اس طرح وہ بناتے تھے پرانے زمانہ. تو اسی طرح ایک جگہ میں ایک کمرے میں وہ رات کو چلے گئے عبادت کرنے, ویسے میں دیکھا کہ کوئی جنازہ آیا ہے اس کو رکھ کے چلے گئے کہ صبح دفنائیں گے, رکھ کے چلے گئے. تو ساتھ میں ایک قاری کو بھی بٹھا دیا کہ ساری رات بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہے. تھوڑی دیر میں انہوں نے ان کو ظاہر برزخی نگاہ جب ان کی کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ دو ملائکہ آئے ہیں اور آگ کے گرز ہاتھ میں ہیں اور اس شخص کو مار رہے ہیں. وہ جو قاری ہے اسے نہیں پتا چل رہا, وہ تو قرآن پڑھے جا رہا ہے. انہوں ان سے وہ ایک لمحہ وہ جو چیخ تھی وہ آگ تھی اتنی ان کے وجود پہ اثر کی کہ ان کا اپنا وجود جو ہے وہ جسے کہنا پیرالائز ہو گیا. کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے اس کمرے سے باہر نکالا کثیر کثیر کے اور بے ہوش ہو گیا. صبح جب میرے شاگرد آئے تو وہ اٹھا کے لے گئے اور ہاسپٹلائز ہو گئے. پھر وہاں وہ استاد آئے ملنے کہ تم سے ایک لمحہ برزخ کا برداشت ہو تو قیامت کیسے برداشت ہمارے لیے ہم سمجھ نہیں رہے نا کہ ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی ہے. مگر قرآن بار بار کہہ رہا ہے, آیات روایات بار بار کہہ رہی ہے کہ متوجہ ہو جاؤ, تفکر کرو, فکر کرو. لیکن کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اتنے پیک ہیں, اتنے زیادہ مصروف ہیں, بزی ہیں کہ ہمیں مطلب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ان پر عمل کریں نہیں کریں. یا اکثر بات ہمارے عمل میں کر لیں گے پھر کر لیں گے, ابھی طرح کام ہو جائے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بھائی زیارت پہ چلے جائیں, تھوڑا انسان کچھ کر لے. اور آپ کو پتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے درود بھیجے محمد اللہ صلی اللہ. زیارت امام حسین ان زیارتوں میں سے ہے کہ جو روایات ہیں کہ چند سال میں انسان کے اوپر واجب ہو جاتی جانا, حتیٰ آپ اپنا سونا بیچتے ہیں, کچھ بھی بیچتے ہیں, زیارت میں جائیں ایک دفعہ. کیوں؟ یہی بچانے والی اور کچھ نہیں بچانے والا آپ. لیکن یہ ہم بعض اوقات ہم اپنے دوست احباب قریب رشتے دار کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی مطلب البتہ یہ بھی بات دوسرے, اچھا دوسرے ہمارے پاس ایک اور بہت بڑا ایکسکیوز ہے, پھر مولا بلائیں گے تو جائیں گے. آپ کوشش کر ہی نہیں رہے تو مولا کہاں سے بلائیں گے؟ آپ کوشش تو کریں, ہمت تو کریں, صدقے دل سے ارادہ تو کریں, نیت تو کریں. وہ گاؤں دیہات سے پاکستان کے اور ہندوستان سے وہ سر پہ پگڑی باندھا ہوا دھوتی پہنا ہوا زیارت پہ آ جاتا ہے, جو سارا سال اپنی فصل کی کٹائی پیسے جمع کرتا ہے, کہتا ہے میں نے مولا کی زیارت کرنی ہے, وہ آ سکتا ہے. ہم نہیں جا پاتے. کیوں؟ کیوں اصل میں ہمارے اپنے اندر سے آواز ہی نہیں نکلتی کہ میں نے جانا زیارت پہ. چلے جائیں گے, ابھی یہ کام صحیح ہو جائے, ابھی یہ بزنس سیٹ ہو جائے. کتنے لوگ ہو گئے, کئی سال ہو گئے, کئی سال ہو گئے. ایسا نہیں کہ فلانا راستہ غلط گناہ گار ہے, نعوذ باللہ کو غلط نہیں, ایسا نہیں, نارمل انسان ہے. لیکن متوجہ نہیں ہے کہ کون سی چیز آخرت میں کام آئے گی, کون سی چیز قبر میں کام آئے گی. لیکن ہمارے پاس وہ ہم دھیان نہیں دیں, ایکسکیوز ہے ہمارے پاس. قرآن تلاوت کر لیں ہم سب, کبھی کر لیں گے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب ہے یہ زندگی, عجیب سزاوار ہے کہ زندگی کہ انسان کی پوری زندگی گزر جائے اور انسان قرآن یاد نہ کرے, قرآن کی تعلیم حاصل نہ کرے. تو جیسے بولے میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میں تو نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی آیت تو روز بندہ یاد کر سکتا ہے, کچھ تو کر سکتا ہے. ایک آیت اگر آپ روز پڑھیں تو اگر صرف پڑھیں بھی صحیح اور اس کو ترجمہ پڑھ لیں, ایک آیت پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں, تھوڑی دیر سوچ لیں, 365 دن کتنی آیتیں ہوگی, 365 دن کتنا آپ تفکر کر لیں گے, کتنا آپ کے اندر فرق آئے گا. مگر وہ ہمارے پاس تو وہ بھی ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس نہ دنیا ہے, یہ تو ہم بولے ہمارے پاس دنیا کے اسکائی اسکریپرز کھڑے ہوئے, ہمارے تو جو ہے وہ باہر جیٹ پلین الگ سے کھڑے. نہ ہمارے پاس دنیا ہے, نہ ہمارے پاس دین. اصل تو دین ہی ہے, جس کے پاس دین ہوتا ہے دنیا میں اسی کے پاس صحیح والی آ جاتی ہے, باقی دنیا تو واپس پلٹا دی جائے گی, جو بھی روئی کے کالوں کی طرح سب اڑ جائے, کسی کو پتا بھی نہیں چلے. لیکن کم از کم تھوڑا تھوڑا سا دین ہے, اسے تو لینے کی کوشش کریں, اس جانے کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اپگریڈ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ راستہ آپ لوگ اچھے لوگ نہیں یا مذہبی لوگ نہیں ہے, یقیناً بہت اچھے ہیں, ماہ رمضان کی واجبات ادا کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں، انفاق بھی کرتے ہوں گے، زکات فطرہ ہم سب دیتے ہوں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، تھوڑا سا اور بہتر ہوں. خدا تو یہ نہیں کہتا کہ رک جاؤ بچو ہے تو نہیں، انسان تو کوئی بھی کامل نہیں ہے، انسان جب تک زندہ ہے کمال کی طرف اس کی پرواز ہونی چاہیے اور ہر طرف بڑھتے رہنا چاہیے. ہم بڑھیں قرآن کو، جہاں اس مہینے کے اندر قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت امام تین دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور امام کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہوں، یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن عام روایت ہے ایک دن میں 10 پارے پڑھا کرتے. بعض ہم علماء کی سیرت میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی آئمہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، آئمہ کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے، وہ بھی تین دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. اب ٹھیک ہے میں اپنی ظرفیت دیکھوں، لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہی ہمارے اندر سے ایک آواز آ جاتی ہے، میں تو نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ یعنی خود بخود اپنے لیے میں نہیں کر رہا ہوں نفی، یعنی اپنے آپ کو نیگیٹو نہیں کر سکتا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عزیزان محترم، یہ صرف اسلامی یا دینی معاملات میں نہیں، دنیاوی معاملات میں بھی ہے. کوئی کام، کوئی پروجیکٹ، کوئی ایجوکیشن، کوئی اسٹڈی، کوئی اسٹریٹجیز بنانی ہو، نہیں ہم تو نہیں کر سکتے، میں تو نہیں کر سکتا. آپ دنیاوی لوگوں کی بھی مثال لے لیں نا، جن کا شاید کوئی مذہب سے ہمیں نہیں پتا بھرا، لیکن ظاہر طور پہ آپ بولے دنیاوی لوگ ہیں، لیکن آپ ان کی زندگی میں دیکھیں نا، تو انہوں کی زندگی میں کامیابی اس لیے آئی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کسی کام کو یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، انہوں نے کوشش کی ہے. بڑے بڑے آپ جو دنیا میں کامیاب لوگ ہیں، ظاہراً اگر کوئی پلیئر ہے یا ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ کسی بزنس مین ہے، کوئی بھی ہے، دنیاوی طور پر بھی آپ اس کو دیکھیں، تو اس نے یہی کہا ہے کہ میں نے زندگی کے چیلنجز کو قبول کیا اور میں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، کیا. کتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، یہ علی بابا جو اتنی بڑی ویب سائٹ ہے جو پر ڈے پتہ نہیں بلین ڈالر والر ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، وہ جیک ماں وہ کہہ رہا ہے کئی عرصے تک کچھ بھی نہیں ہوا، کتنی نوکریاں اپلائی کی کچھ بھی نہیں ہوا، حتیٰ کہ کسی کی بھی نوکری نہیں ملی، اس کی بھی نہیں ملی، اس کی بھی نہیں ملی، لیکن ہمت نہیں آ رہا. آج آپ دیکھیں، آج لیکچر دیتا ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے انٹرپرینیئر اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ ان کو اسٹریٹجیز بتا رہا ہے، کیوں پا رہا ہے، اس نے محنت کی ہے، ناکامی کو نہیں بولا، اسی کا فارمولا اس نے. پچھلے دن میں اس کی اسپیچ سن رہا تھا، اس نے کہا اور جوانوں کی یہ بہت دیکھیں اچھی چیز تو وہاں پہ کہتے ہیں کہیں سے میں نے لے لینی چاہیے آپ کو. وہ کہتا ہے کہ جو پڑھنا ہے 20-24 سال تک پڑھو، جو بھی پروفیشن ہے، اس کے بعد اسی فیلڈ میں جاب کرو 30 سال تک، لیکن کسی بڑی کمپنی میں کہتا ہے جاب مت کرو. کیوں؟ بڑی کمپنی تمہیں سیکھنے کچھ نہیں دے گی، وہ خود پہنچی ہوئی ہے تمہیں یوز کرے گی. چھوٹی کمپنی میں نوکری کرو، باس تمہارا اچھا ہوگا کہ تم کچھ سیکھو. کہہ رہا 30 سے 40 کے درمیان میں خود اپنا کام شروع کرو، 40 سے 50 سال تک کوئی نیا تجربہ مت کرو، اٹس ٹو لیٹ وہ کہتا ہے، اور 50 کے بعد اپنے کام کو آنے والی نسل کو دے دو، وہ تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. کتنا بہترین فارمولا اگر انسان اس پہ بھی عمل کرے. ہم تو اگر کچھ آتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو کسی کو نہیں دیں گے، بھائی مر جائیں گے کسی کو کچھ نہیں دینا. مولوی تو ویسے بھی کسی کو کچھ نہیں دیتا ہو، کسی ادارے کا سربراہ بن جائے، کسی مان پار کا ٹرسٹی ہو جائے، وہ تو نہیں بھائی جائے گی تو میرا بچہ مولوی بنے گا اسی کو ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا. خوف ہے ہم لوگوں کو، خوف ہے، یہی تو ہے کہ ہم سیکھ نہیں رہے. ہم دنیاوی معاملوں میں بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جو اسپیس پہ روڈ سٹار بھیج رہے ہیں بیٹھے ہوئے، مطلب وہ آسمانی مخلوقات ہیں، یا بیٹھے ہوئے جو بہترین کوئی گاڑی ڈیزائن کر رہا ہے وہ کوئی آسمانی مخلوقات ہے، جو روڈ کنسٹرکٹ کر رہا ہے، جو انسان ہے، انسان ہی ہوتا ہے، بس کنسنٹریٹ کیا ہے اپنے پروفیشن کے اوپر. اللہ نے صلاحیت ہر انسان کو دی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے کم دیا ہے آپ کو، نہیں، ہمیں سب کو دیا ہے. یقیناً ہمارا براٹ اپ، ہمارا ماحول ہماری اس صلاحیت کو اجاگر کر دیتا ہے. بلٹ ان انسان کے اندر اللہ نے سافٹ ویئر ڈالا ہوا ہے، ہمیں اس سافٹ ویئر کو بس ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے جب ہم دنیا میں آتے ہیں. کسی بھی چیز کا بزرگ کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے اور بات بھی صحیح تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ایجادات، ایجادات کچھ نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہ سب دریافت ہیں، ایجاد نہیں کی کسی نے، چیزیں موجود تھیں. ہوا کے اندر ڈفرینٹ فریکوینسیاں موجود ہیں، انسان آیا اس نے دریافت کیا کیا ریڈیو اس فریکوینسی پر جائے گا, موبائل کی کنسنٹ جی ایس ایم اس پر جائے گا, جو پہلے اس سے پہلے موبائل ہوتے تھے وہ اس فریکوینسی پر جائیں گے. ایک ہی تار آپ کے گھر میں آ رہی ہے, ایک ہی تار, اسی تار کے اندر آپ کا ٹیلی فون بھی ہے, اسی تار پہ آپ کا انٹرنیٹ بھی ہے, اسی تار پہ آپ کا ٹی وی بھی. کہاں سے ڈیٹا کس طرح فلوٹ کر رہا ہے, کہیں اور مخلوق سے لے کر آیا ہے؟ نہیں, اسی دنیا میں وہ مٹیریل موجود تھا, اسی دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں. انسان نے اس کو برائے کار لے کر آیا, ذہن سے چیزوں کو اتارا اور اس کو اپ گریڈ کر دیا. انسان یہی ساری چیزیں پہلے بھی تھیں مگر ہم نے آج اس کو دریافت کی, اور آج انسان لگا ہوا ہے ان آوازوں کو دریافت کرنے میں کہ جو تاریخ میں موجود ہیں. آوازیں موجود ہیں, میں جو کہہ رہا ہوں یہ ضائع نہیں ہوگی, یہ ابھی آپ کے کان میں آئی, آپ کے کان تک آئی, تھوڑی دیر میں آپ کے لیے غائب ہو گئی, مگر فضا میں موجود ہے. تاریخ میں اب انسان کچھ کر رہا ہے, پرانی آوازیں آ جائیں, اور ہم بھی اس انتظار میں ہیں کہ جلد سے جلد غدیر خون کی آواز موجود آ جائے, کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. صلوات و سلام محمد علی محمد. نعرہ دوبارہ لگا دیتا کہ نعرہ صحیح طرح,
نعرہ حیدری,
نعرے ہی جائیں گے اور کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی چیزیں ہیں جو اوپر اوپر لے کے جاتی ہیں, باقی تو سب یہی رہ جاتا ہے. انہی کے صدقے میں ہی سب چل رہا ہے اور ہمارا کچھ بھی نہیں, یہی نام آگے پیچھے لگتے ہیں. خدا ساری زندگی توفیق دے کہ یہی دیکھیں یہی صدائیں اصل ہیں, یہی وجود کی صدا دنیا ڈھونڈ رہی ہے اور کل آئیں گی, دن دور نہیں ہے. ظاہر انسان ہلکے ہلکے تیار ہوتا ہے, ظرفیت انسانی بھی ہے, لیکن میں بہت کچھ کر سکتا ہوں جزان محترم. یہ خواب و خیال نہیں ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. دنیا آج جہاں پہنچی ہے 60-70s میں انسان نے تخیلات میں اپنے نکال لیا تھا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. میں بھی جب پاکستان میں یو فون لانچ ہوا تو وہاں پہ اس کے سٹارٹ میں تھا, تو وہ میں شروع سے بتایا ایسی ڈیوائسز بن رہی ہیں, ایسے ہوگا. اس ٹائم کوئی تصور نہیں تھا اس طرح کے موبائل کا, اصل کوئی پروڈکٹ تھی نہیں اس وقت, بٹ انہوں نے ریسرچ کو پیش کیا تھا ایسا ہوگا. آج وہ آپ کے سامنے, آج سب آپ کے سامنے. تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا تدبر اور تفکر کریں. اور اسلام ہمیں یہ روم دیتا ہے کہ تمہارا تدبر اور تفکر بہت زیادہ اسٹریٹجیکل اور ہدف مند ہو سکتا ہے اگر اسلام کے راستے سے سوچو, قرآن کے اوپر تدبر کرے, فکر کرے, ایک آیت پڑھے, تفکر کرے, فکر کرے. صدر اسلام کے اندر ایک صحابی ہے ابو بتہ انصاری, یہ طلحہ انصاری, وہ کہہ رہا ہے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, ایک آیت پر آیا, آیت پر آیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ اس سے بڑی کوئی بھی نیکی نہیں ہے کہ اس چیز کو انفاق کرو جس سے تم محبت کرتے ہو, جو تمہیں بہت زیادہ پیاری ہے. کہہ رہا میں سوچنے لگ گیا کہ یعنی اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے, تو کہتا ہے میں نے سوچا تو میرے پاس بہت بڑا باغ ہے, اس کا باغ بہت زبان زد تھا اس زمانے میں, مدینہ میں مشہور تھا کہ اس کا باغ میں اتنے درخت ہیں, اتنے پھل ہیں, اتنا پانی فراوان ہے. تو یہ سوچنے لگ گیا مما تحبون کہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں. گیا رسول خدا کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ یہ جو تحبون ہے سب سے زیادہ محبت ہے, تو مجھے اپنے باغ سے بہت زیادہ محبت ہے, اس کو میں خدا کی بارگاہ میں, خدا کی راہ میں دیتا ہوں. تو رسول خدا نے کہا کہ یہ بہت بہترین سودا ہے تمہارا, بہت بہترین, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنے خاندان اور اقربا میں تقسیم کرو. ہمارے لیے بھی یہی ہے, اول تو ہم دیکھیں تو صحیح ہمیں سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے, دوسرا ہم پہلے اس کو انفاق کہاں کر رہے ہیں, کدھر کر رہے ہیں, کس راستے پر کر رہے ہیں. اپنے اطراف میں دیکھیں, اپنے رشتے داروں میں دیکھیں, اپنے قریبی لوگوں میں اقربا میں دیکھیں, پہلے ان کو کریں. حدیث میں بعض اوقات آیا کہ ہم, اور بعض اوقات کہتے ہیں بھی اس میں دے دیں, فی سبیل اللہ دے دیں, جبکہ آپ کے فیملی میں شاید کسی کو زیادہ ضرورت مند ہے, آپ اس کے بجائے آپ کہتے ہیں ادھر ڈال دیں. ہر چیز کا روایات نے لیول بیان کیا ہوا ہے جزان محترم, سب سے پہلے روایات کی نظر میں آپ کے لیے آپ کی اپنی اہل و عیال، آپ کے اپنے بچے، آپ کی اپنی فیملی ہے، ان کو سروائیو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سروائیو کر رہے ہیں اور آپ بولے میں ادھر دے رہا ہوں، میں ادھر کر رہا ہوں. پہلی ذمہ داری آپ کی وہ ہے. پھر آپ کے والدین ہیں. بعض اوقات ہم اب اس کا مطلب قطع نہیں کہ والدین کا احترام نہیں ہے یا بالکل آپ ان کو کرتے نہیں. پہلا میری اولاد اور میرا وہ ہے کہ میں پھر میرا سپین تھوڑا دائرہ بڑا ہوتا ہے، میرے والدین ہیں، میں والدین کو کروں. بعض اوقات بعض لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں اور اپنے زوجہ کو جو ہے وہ شکنجے میں، مشکلات میں رکھ کر اپنے اطراف میں زیادہ کر دیتے ہیں. غلط ہے. بیلنس بہت ضروری ہے عزیزان محترم. ماں باپ کو بھی دینا بہت ضروری ہے. ماں باپ کو دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، حتیٰ ان کے لیے دعا کرنا آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، حدیث سے کہتی ہے. اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے، ان کی زندگی کے لیے، ان کی توفیق، تو کہیں اگر آپ کے رزق میں مشکل ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی دعاؤں میں آپ کے والدین ہیں یا نہیں ہیں. مجھے تو ویسی فرصت ہی نہیں ملتی، میں تو اپنے لیے دعا پوری نہیں ہوتی، میں دوسروں کے لیے کیا دعا کروں. پھر والدین کے بعد آپ کے رشتے دار ہیں، پھر اس کے بعد فقراء، مسکین، اور پھر ہلکے، پھر آخر میں فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے راستے پر ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم انفاق کر کہاں ہیں. ماہ رمضان انفاق کا مہینہ ہے، افطار کا مہینہ ہے. اچھا، ہماری افطاری بھی اپنے لوگوں کو ہوتی ہے نا، اپنے لوگوں کو جو پیٹ بھرے ہیں انہیں کو کرا. بھائی کسی ایسے کو کرا لیں گے جس کے افطار سے بھی ثواب، ثواب تو ان کو بھی ملے گا، لیکن جو ہے کہ آپ اولویت آپ کی اس جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں شاید نہیں پہنچ رہا کچھ، شاید کچھ. کیوں اسلام خود احکام روزے کے اندر آپ کا جو روزے کا فدیہ ہے، بیمار ہے نہیں رکھ سکتا ہے یا کچھ ہے، کیوں کہا کہ تین مد یعنی 750 گرام جو ہے وہ آپ آٹا یا گندم یا جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں، کیوں ہے؟ تاکہ یہ ڈرائیو کرے. پیسہ دینا وہ کہتے ہیں پورا نہیں کرتا اس بات کو جب تک آپ اس چیز کو اصل تک نہ پہنچائیں. کیوں؟ تاکہ بھوکھوں کے پیٹ بھرے. شکم بہت ضروری ہے. ہم آگے بڑی بڑی باتیں اسلام کی دلیلیں اور یہ احکام، ہمارے مولانا یہاں پہ بھی آئے، آغا داؤدانی صاحب یہاں پہ بھی آئے یقیناً، وہ بیان کر رہے تھے کہ کینیا گئے وہ یا نیروبی، تو وہاں انہوں نے ایک بلیک جو سیاہ پوش تھا، وہ مسلمان تھا، تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہاں اور مذاہب بھی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم بھی تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے مذہب کی تبلیغ کو کس ریٹنگ میں لاتے ہیں، یا مطلب آپ کے نزدیک کون سا مذہب بہت اچھا ہے تبلیغ میں؟ تو اس نے کہا کرسچینٹی، مسیح جو ہے وہ ان کو میں 100 نمبر دوں گا تبلیغ کے. کہا کیوں؟ کہا آپ لوگ آتے ہیں دلیلیں، محکم یہ وہ اس کی باتیں کرتے ہیں، اللہ یوں ہے، یہ یہ، اور وہ کیسے آتے ہیں؟ وہ پہلے آ کے دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں ہاسپٹل کی ضرورت ہے، وہ پہلے آ کے ہاسپٹل کھولتے ہیں. اگر ہاسپٹل نہیں کھول سکتے تو ایک کلینک کھولتے ہیں، پہلے ان کی بیماریوں کا علاج کر، پھر ایک کمیونٹی سینٹر کھولتے ہیں، اس میں اسکول کھولتے ہیں تاکہ ان کے بچے کہیں تعلیم حاصل کر سکیں. کہہ رہا تیسرے مرحلے پر انہیں اپنے مذہب کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود مسیح ہو جاتے ہیں. کہتا آپ پہلے آ کے دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اسلام بار بار کیوں فقرا فقرا کھانا کھلاؤ؟ اور آئمہ کی زندگی میں آپ جا کر دیکھیں کتنے امام رات کی تاریکی میں فقرا کو کھانا کھلا رہے ہیں. اب جملے مصائب کے ہیں، لیکن بہرحال پانچویں امام جب اپنے والد محترم امام سجاد کو جب غسل دے رہے تھے تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام کے کمر پر کچھ نشان ہے. کہہ رہے اس وقت تو میں نہیں پوچھا، میں نے بعد میں پوچھا کہ مولا یہ آپ کے والد کے کمر پر نشان کیسے تھے؟ کہا بابا رات کی تاریکی میں بوری میں کھانا بند کر کر فقرا میں تقسیم کیا تھا. یہ امام ہے، سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، امام ہے، مگر جا کر فقرا میں کھانا تقسیم کر. یہ چیز ہماری زندگی میں کہاں؟ آپ بولیں گے یہاں فقرا نہیں ہے، وہ فقرا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کم انکم والے لوگ ہوں، ایسے لوگ ہوں کہ شاید جن کے لیے سیونگ کرنا مشکل ہو. کتنے لوگوں کی میرے پاس لسٹ ہے کہ میں چلیں افطاری ان تک پہنچا دوں، سحری کا کچھ پہنچا دوں. یہاں نہیں تو پاکستان میں، ہندوستان میں کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں گا، اطراف میں، محلے میں، مسجد میں، جتنی اور آرگنائزیشن بھی ہیں جو آپ جس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح کام کر سکتے ہیں. آپ کتنا میں اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کی فکر میں ہوں، کتنا میں اپنے دسترخوان سے زیادہ دوسرے کے دسترخوان پر ہوں. عزیزانے اتنا ایسے ہی ہوتا ہے جب کبھی کبھی ہمارے پاس، بہرحال ہر آدمی، ہر طرح کا آدمی آتا ہے، سوال آتا ہے، جواب آتا ہے، بعض اوقات انسان ایک وقت کے کھانے پہ جتنے پیسے خرچ کر دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ کم خرچہ کسی کے مہینے کا ہے عزیزان محترم, اور یہ حقیقت ہے. انسان توجہ نہیں کر رہا ہوتا ان چیزوں کے اوپر, لیکن کسی کے پورے گھر کا راشن آپ کا شاید ایک وقت کا باہر کا کسی نارمل سے ہوٹل کے اچھے سے ہوٹل پہ آپ کبھی کبھی کھانا کھا لیں, وہ کسی کے ایک مہینے کا راشن ہے پورا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں کھائیں, ہم نہیں کریں, نہیں کریں, جو ہم خدا نے ہمیں توفیق دی ہے, جتنی بساط دی ہے ہم کریں, لیکن ہم اپنے مال سے انفاق بھی تو کریں دوسروں کے لیے. ماہ رمضان میں اگر میرے اندر یہ خصلت پیدا نہ ہو پائے کہ میں اپنے مال سے انفاق کروں, فقراء کی مدد کروں, اور مولا کائنات کے ایام میں شہادت ان کے آنے والے ہیں, وہ مولا کی جو خود رات کی تاریکی میں لوگوں کو کھانا تقسیم کیا کرتا تھا, کہ اس سے بلا تفریق کہ مذہب کیا تھا لوگوں کا, چاہے وہ یہودی تھے چاہے وہ مسلمان تھے, کوئی بھی تھے, امام ہے. ہم تو یہاں پر, ہمیں تو وہ سامنے والا سلام کے بعد یا علی مدد نہیں بولے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے تو بات نہیں کرنا, اور اگر آپ نے سلام کیا اور اس نے بولا یا علی مدد تو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ دوسرے علی پارٹی کو, ان کے مسئلہ ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آتا. اس دانے محترم آج ہم کس دور کے اندر ہیں بھائی, سلام بھی کریں یا علی مدد بھی بولے, یا علی مدد بھی بولے سلام بھی. ہمارے دوست ہیں اسماعیلی, ہم بہت عرصے جاب کرتے رہے ساتھ, ابھی بہت عرصے بعد ان کا میسج آیا, تو ان کا تو سلام ہی یا علی مدد ہے, تو میں کیا بولوں اس کو بھائی, اچھی بات ہے چلو کہیں تو یا علی کو یاد, کیا پتا اسی یا علی کے چکر میں انسان بہتر ہو جائے, ہدایت پا جائے. یہ ہمارے بڑا مسئلہ ہے. بعض اوقات مہان صاحب اس کو بتائیں لوگوں کو, بھائی کیا بتائیں, بھائی بولیں یا علی مدد بولنے میں کیا پریشانی, بولنے میں وہ کہتے ہیں آگے پھر کچھ اور بولتے ہیں, وہ آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیں, اس کا دین اس کے پاس رہنے دیں, کیا فرق پڑتا ہے جانے بول کرو. کیا مولا نے اپنی زندگی میں دشمنوں کے ساتھ ایسوں کے ساتھ, ہم تو پھر مومنین ہیں سارے, مومن آپس میں اتنے اختلاف رکھیں گے جانے محترم, تو ہم کس طرح اس معاشرے کو تشکیل دے پائیں گے کہ جس میں امام زمانہ نے آنا ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے پر مشکل ہے. بعد مولانا بیچارے پریشان ہوتے ہیں, کچھ پڑھ دیا پتہ نہیں یار, کچھ لوگ سلام نہیں کریں گے, اور عجیب زندگی ہے یہ تو واقعی نا آج کے دور کے اندر. میں ایک ملک میں گیا, وہاں شریف تھا جوان, مجھے کہتا میں اپنے گاؤں دیہات میں تھا جب ہندوستان میں, تو آغا صاحب مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, ہم تو اسنا عشری شیعہ تھے صرف, ہم اپنے شیعہ ممبر کر, میں یہاں پر آیا تو دیکھو ہمارے شیعوں کے اندر بھی کتنے سارے لوگ ہیں, میں تو پریشان ہو گیا ہوں یہاں پر آ کر, کیوں ہے ایسا؟ ایک ہی امام حسین ہے, ایک ہی رسول ہے, ایک ہی قرآن ہے, ایک ہی کتاب ہے, ایک ہی سب کچھ ہے, ایک ہی عزاداری ہے, اس پہ بھی ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ ہیں. یہ مشکل دین کی نہیں ہے عزیزان محترم, یہ میری اپنی مشکل ہے, یہ میرا اپنا نفس ہے, وہ میری اپنی خواہشات ہیں, میں نے اپنے لیے ایک الگ چیز بنائی ہوئی ہے بس. دین یہ نہیں ہے عزیزان محترم, دین قربانی ہے, دین اثار ہے, دین اپنے وجود سے گزر جانے کا نام ہے. دین کربلا کیا تھا, کربلا کیا ہے, یعنی اپنے وجود سے گزر جاؤ تو پھر کربلا ہے. یہاں میں اپنی ذات میں اپنی نفس میں گھٹا رہوں بیٹھا رہوں, یہ کربلا تو نہیں ہے. اور ماہ رمضان آپ کو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جس تم محبت کرتے ہو اس کا انفاق کرو, محبت انسان, اور بعض روایت ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. اب اگر بھائی آپ مومنین بھائی نہیں لیتے تو کم سے کم سگے بھائی کو تو لے لیں, کہ کیا میں اپنے سگے بھائی کو جو برن میرا والدین سے میرا بھائی ہے, کیا میں اس کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں؟ یا اپنے لیے تو اچھا کپڑا لیا, چلو اس کے لیے تھوڑا سا ہلکا سا لے لو, تھوڑا سا یہ لے لو, ایسا ہے جانے محترم؟ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جانے محترم, جب ہم ان روایتوں کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر میں کیسے اس معاشرے کی طرف بڑھوں جس کے لیے خدا نے مجھے خلق کیا؟ اپنے بچے کے لیے تو میں اچھے کپڑے دوں, اپنے بھتیجوں کے لیے, اپنے بھانجوں کے لیے, اپنی بھانجیوں کے لیے, وہ یہاں پھر دوسری بھی آ جاتی ہے تو مسائل بھی تو معاشرے میں اتنے زیادہ ہیں. بھائی کے بچوں کے لیے تو بھائی بولیں گے خوب, ہماری بہن کے بچوں کے لیے بھی تو کپڑے لے, یہ بھی ایک مسائل ہے, یہ بھی اسی معاشرے کے مسائل ہیں. باہر الگ کرنا تو بڑا تھا, یہ کیا کریں, بیلنس تو آپ کو دیکھیں کرنا ہے. دیکھیں پوری کوشش کریں جانے محترم اپنی زندگی میں لوگوں کو راضی رکھیں, راضی رکھیں جتنا ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر اس دنیا میں ایسے رہیں گے نا تو آپ کے جانے کے بعد آپ مولا کائنات کی اس حدیث کا مستحق بن سکتے ہیں کہ جب تم دنیا میں زندہ رہو تو لوگ تم سے محبت کریں, اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پہ گریا کریں. ایسا رہوں نا میں زندگی میں کہ میرے جانے کے بعد لوگ گریا کریں, بولے ہاں اچھا آدمی تھا. ایسے رہیں زندگی میں, کچھ کمی نہیں آتی عزیزان محترم. مال کم نہیں ہوتا دیتے وقت, مال بڑھتا ہے ہمیشہ دیتے وقت. جتنا آپ دبا کے رکھیں گے وہ کم ہوتا رہے گا. وہ ویسے بھی اگر اللہ کی خاطر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو حدیث بھی ہے کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں یا اللہ کی خاطر دیا وہی باقی رہ جائے گا, اور جو تمہارے اپنے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ہم اس محبتوں کو پھیلائیں. آیت اللہ مشتہدی تہرانی کی آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. وہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ طالب علم سارے تھے تہران میں, بہت بڑے عارف تھے, وہی کہتے تھے کہ تمہاری زوجہ کہے گی کہ بھائی یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, یہ لینا ہے وہ لینا ہے, تو کہہ رہے کبھی منع نہیں کرنا. وہ فارسی میں کہتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ فارسی میں کہتے تھے جب بھی کچھ کہے تو بولو چشم چشم, یعنی ضرور میں کروں گا. کہتے کرنا وہی جو تم کر سکو, لیکن نہ نہیں بولنا کبھی. کہہ رہے زندگی تمہاری بہت اچھی گزرے گی. تو فارمولا ہے, کبھی انسان انکار نہ کرے, بساط اپنی دیکھے بولے ہاں جائیں گے, ہاں انشاءاللہ جائیں گے, پردے چینج کرائیں گے, ہاں بالکل کروا لیں گے, فرنیچر ہاں ہاں بالکل ہو جائے گا, ہاں ہاں بالکل ہو جائے گا. چلے جھوٹ بھی نہیں بول رہے, خدا توفیق دے ہو بھی جائے گا, لیکن آپ نہ کریں. بعض اوقات ہم ایک دم ریئیکٹ کر دیتے ہیں, ماحول خراب ہو جاتا ہے. ذہن ماحول اچھا رکھیں, گھر کا ماحول اچھا رہے گا, زندگی سکون میں ہے, یہ یاد رکھیں. یہی وہ جگہ ہے کہ جس کو ہم نے مینیج کرنا ہے, امتحان یہ انسان کا مینیج کرنا ہے. وہ آپ نے مولانا رومی نے مثنوی کے اندر شاید پہلے میں نے واقعہ بیان کیا ہو کہ ہمارا وائس ورسا ہے, خواتین یہ نہ سمجھیں کہ ہم مردوں کی سائڈ لے رہے ہیں یا خواتین, ایسا نہیں, وائس ورسا ہے دونوں کے لیے. انہوں نے مثنوی میں بیان کیا, ایک شخص تھا جو گاؤں دیہات میں رہتا تھا, تو اس کے بڑے مسائل تھے, سوالات تھے زندگی کے, روح کے, عبادات کے, کھیتوں کے. تو اس نے کہا, سنا ہوا تھا کہ فلانے گاؤں میں ایک شیخ صاحب رہتے ہیں, میں ان کے پاس جاؤں. تو اس کی فصل اصل کٹی کر کر گیا شیخ صاحب کے دروازے پر, تک کل باب کیا تو اندر سے خاتون آئی, کہا کہ جی شیخ صاحب ہیں. کہا کون شیخ؟ کوئی شیخ ویخ نہیں ہے یہاں پہ, آ جاتے ہیں شیخ صاحب سے. وہ بیچارہ بڑا افسردہ ہوا, پتہ نہیں بولا غلط گھر چلا گیا کیا ہو گیا. خیر وہاں گیا تندور والے کے پاس, تو اس سے پوچھا بھائی شیخ صاحب ہیں؟ کہنے لگا ہاں شیخ صاحب بالکل. شیخ صاحب جنگل گئے ہوئے ہیں لکڑیاں کاٹتے ہیں, میرے تندور میں مجھے دیتے ہیں, میرا تندور چلتا ہے, ان کا گزارا ہوتا ہے. انہوں نے بھی یہاں اس طرف وہ چلا گیا. وہ جنگل کی طرف جانے لگا تو جنگل گھنا تھا, اسے تھوڑا سا ڈر ہوا کہ کہیں جنگل میں کچھ نہ ہو, پلٹنے لگا تو دیکھا کہ ایک بہت بہت نازک سا, بہت ضعیف سا کوئی شخص جو ہے وہ آ رہا ہے. تو دیکھا اس کے برابر میں جنگل کا شیر بھی آ رہا ہے, اور اس کی پیٹھ کے اوپر لکڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. اب یہ گھبرا گیا. بہرحال اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا, آپ شیخ صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا میں ہی شیخ صاحب ہوں. تو کہتا مجھے آپ سے کام تھے. تو کہا کہو بیٹھ جاؤ. کہتا مگر یہ اس نے نا شیر کی طرف کہا, کچھ نہیں کہے گا. یہ بھی بیٹھ گئے, شیر بھی بیٹھ گیا آرام سے. اب اس نے اپنے سوالات شروع کیے, کھیتوں کے, عبادات کے, روح کے, سب مسائل کیے. شیخ صاحب نے بہترین جواب. تو جب اٹھنے لگا تو کہنے لگا, شیخ صاحب جتنا میں نے آپ کے بارے میں سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ بلند آپ کو پایا, مگر میری سمجھ میں نہیں آئی. جب میں آپ کے گھر گیا, جو آپ کے گھر میں کام کرنے والی خاتون ہے وہ آپ کو بڑا برا بھلا کہہ رہی تھی. تو شیخ صاحب نے کہا کہ بھائی زبان سنبھال کر بات کریں, وہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی نہیں ہے, وہ ہماری زوجہ ہیں. ان کے ان جملوں پر ہم تحمل کرتے ہیں تو یہ جنگل کا شیر گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے ہمارے. تو یہ اظہار محترم یہ دونوں کے لیے ہے. یہ آپ خوش نہ ہو کہ آپ وہ بھی برداشت کر رہی ہیں ہمیں, یہ تو اس خاتون سے پوچھے جو ہم جیسے کو برداشت کر رہی ہیں. یقیناً تھوڑا ہمت چاہیے. آپ تو پھر باہر نکل کے تھوڑا سا سانس وانس لے لیتے ہیں, وہ تو بیچاری گھر میں بچے کچن اور یہ وہ ہمیں بھی تحمل کر رہی ہے. تو یہ ہے کہ یہ کمال پر پہنچانا عزیزان محترم ایسی ہے. انسان اپنے اندر کے سافٹ ویئر کو تھوڑا سا تبدیل کرے, ڈیفیوز کرے. ماہ رمضان ہے,
اتنی جو بیماریاں ہیں, ہمارے استاد رفیع کہہ رہے تھے کہ بہت ساری روح کی بیماریاں قرآن کی تلاوت سے دور ہو جاتی ہیں. قرآن کہہ بھی رہا ہے, بہت سی آیات میں کہہ رہا ہے کہ شفا ہے تمہارے سینے کے اندر کی چیزوں کی, شفا ہے قرآن. لیکن میں کتنی حسد, کینہ, بغض, ہر چیز کی وہ کہہ رہے ہیں بیماری. حتیٰ سر میں درد ہے, فلانی آیت پڑھیں سر پہ ہاتھ رکھ کے, فلانی جگہ درد ہے. آپ کتابوں میں دیکھیں جو ائمہ سے روایات آئی ہوئی ہیں ہر صورت کے لیے. رزق میں اضافہ چاہتے ہیں, سورہ واقعہ کی رات کو تلاوت کیا کریں؟ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آیت اللہ عظمہ بہجت نے یہ ایک جو ہے وہ وظیفہ دیا کہ جو اسلامی مہینہ پیر سے منڈے سے شروع ہو, یعنی پہلی تاریخ منڈے کو ہو دن, تو سورہ واقعہ کا عمل انہوں نے بتایا جو رزق کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. یعنی رزق اور بھی کوئی مشکل کام ہو تو اس کے لیے عمل کیا ہے کہ پہلی منڈے کو اگر پہلی تاریخ ہے, مثلا پہلی شوال ہے, پہلی رجب ہے, جو بھی ہے, تو آپ سورہ واقعہ شروع کریں گے, دن بڑھتے جائیں, سورہ واقعہ بڑھاتے جائیں, دوسری کو دو دفعہ, تیسری کو تین دفعہ, چوتھی کو چار دفعہ, یہاں تک کہ 14 تاریخ آ جائے مہینے کی اور 14 دفعہ پڑھیں 14 کے صدقے میں, پہلی سے لے کر 14 تک روز بڑھاتے رہیں. وہ کہتے ہیں یہ عمل کریں انشاءاللہ, اور بندے حقیر نے اس کو کئی دفعہ جو ہے وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا ہے, اور یقین کریں کہ خدا غیب سے دروازوں کو کھولتا ہے اور عطا کرتا ہے. ہم بلیف تو کریں, اور ویسے بھی اگر سورہ واقعہ روز رات کو پڑھیں رزق میں برکت کے لیے ہے. اس طرح بہت ساری صورتیں ہیں صبح سے پڑھے تھے, جتنی انسان توان رکھتا ہے پڑھنا چاہیے. عزیزان محترم, یہ جو میں کہتا ہوں میرے مسائل حل نہیں ہو رہے, میری مشکلات, میں کتنا قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں. قرآن کی صرف تلاوت انسان کو تبدیل کر دیتی ہے, دل تبدیل کر دیتی ہے. ہمارے استاد نے واقعہ ایک کوٹ کیا ایک جیپنیز کا, جیپنیز تھا چائنا میں, اس کی دوستی ہو گئی کسی انجینئر سے, مسلمان انجینئر تھا اس سے دوستی, تو وہ کہتا کہ میں نے تحقیق کیا, ریسرچ کر کر میں مسلمان ہوا. وہ جیپنیز کہتا ہے, تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میری دو بیٹیاں ہیں تو میرے گھر کبھی آؤ, وہ مسلمان نہیں ہوتی ہیں, وہ کرسچن ہیں, لیکن وہ میں ان کو بہت سمجھاتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں بھی مسلمان ہوں. تو وہ گیا ان کے گھر پہ, اس سے گفتگو ہوئی, تو ان کی گفتگو سے اندازہ لگا. تو بچیوں نے سوال کیا کہ خاتون کی نگاہ, یعنی خاتون کے لیے اسلام کیا بیان کرتا ہے, ایک وومن کے لیے اسلام میں کیا جگہ ہے. تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ وہ جو دنیا میں شبہات اور اشکالات کے اسلام جو ہے وہ خاتون کو نیچے رکھتا ہے, اسلام جو ہے خاتون کو درجہ نہیں دیتا, یہ سب ان کے ذہنوں کے اندر ہے. تو کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا, کہتا ہے میں نے قرآن کی جو سورہ احزاب کی آیت تھی اس کو انہیں دیا پڑھنے کو, اور کہا کہ یہ پڑھیں. سورہ احزاب کی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 35, کہہ رہے میں نے انہیں دی. وہ آیت کیا ہے؟ اس آیت میں تقریباً 10 جو ہیں وہ صفات بیان کی گئی ہیں مردوں کی, اور اسی کے برابر میں عورتوں کی, تو بیلنس دیا گیا ہے. آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصابمین والصابمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. 10 خصوصیات بیان کی, اور خصوصیات کیا ہیں عزیزان محترم؟ میں ترجمہ جلدی سے آپ کی نظر میں, کہ جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں, یہ پہلے اس کا پس منظر, پھر یہ آیت ہے, مسلمان مرد مسلمان عورتیں, مومن مرد مومن عورتیں, فرمان بردار مرد فرما بردار عورتیں, اور راست باز یعنی سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں, صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں, خاشعین فروتن یعنی جھکنے والے کانے مرد کانے عورتیں, خیرات کرنے والے مرد خیرات کرنے والی عورتیں, اور روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور کثرت خدا سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم ادا کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ جب میں نے انہیں دیا دوبارہ انہوں نے مجھے بلایا اور وہ بچیاں مسلمان ہو گئیں، ایک قرآن کی آیت سے۔ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں اور کتنا قرآن پہ تدبر کیا، وہی جو ان کے ذہن میں شبہ تھا کہ اسلام میں خاتون کی عورت کا مقام کیا ہے، ایک آیت عورت کے مقام کو بتا رہی ہے، جہاں مرد ہے وہیں عورت ہے۔ وہ یقیناً اب اسلام میں جو مرد کے تقاضے ہیں اس کی چیزیں، کیونکہ مرد بہرحال باہر ہے، مرد کے 100 ایسے کام ہیں جو خاتون نہیں کر سکتی، اس کا دیا الگ ہے، اس کا وارث وہ ایک الگ ہے، کیونکہ اس میں مرد ایک فیملی کے اوپر ایک مینیجر کی جگہ رکھتا ہے، وہ اس کے کام، لیکن باقی جگہوں پر کہیں پر بھی خاتون کو اسلام کم نہیں دکھا رہا۔ ایک آیت پہ تدبر۔ وہ فضیل کا واقعہ، وہ جو شخص تھا جو اپنے زمانے میں چوریاں اور ڈاکے اور مطلب تھا، وہ جب ایک گھر میں کود کے جا رہا تھا رات کو، تو برابر والے گھر میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی تھی، وہ آیت کے کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ لوگ اپنے دلوں سے خدا کا خوف ہو، وہ ایک آیت سنی اس نے رک گیا، کہہ رہا ہاں وہ وقت آ گیا، ایک آیت، ایک آیت قرآن کی، ایک جملہ معصوم کا زندگیاں بدل سکتا ہے۔ اشر حافی امام موسیٰ کاظم کے دور کے اندر، امام موسیٰ کاظم گلی سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ کنیز باہر آئی اور اندر اشر حافی جو تھا وہ گانے اور اس طرح کی چیزیں اور محفل اور مطرب جو ہیں وہ مجالس کرنا یہ وہ، مولا گزر رہے تھے تو کنیز باہر کچرا رکھنے آئی، تو مولا نے پوچھا کس کا گھر ہے، بندے کا گھر ہے کہ غلام کا گھر ہے، آزاد کا گھر ہے، غلام بندے کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ کہا کہ آزاد کا گھر ہے۔ کہا کہ اگر بندہ ہوتا تو ایسا کرنا ہوتا، یہ کہا اور چلے۔ جب وہ واپس گئی تو پوچھا کہ قریب سے کہ دیر کیوں ہوئی، کہا وہ امام گزر رہے تھے، تو کیا کہا؟ کہا امام نے کہا کہ آزاد کا گھر ہے کہ بندے کا گھر ہے؟ تو کہا تم نے کہا؟ میں نے کہا آزاد کا گھر ہے۔ تو کہا امام نے فرمایا کہ اگر بندے کا گھر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اسی وقت بھاگا ہے۔ ہر ایک میں لکھتے ہیں کہ جوتیاں بھی نہیں پہنی، اس لیے اس کو کہا جاتا تھا مشرح، جوتیاں بھی نہیں پہنی، دوڑتا ہوا امام کے پاس گیا ہے توبہ کی، اور پھر اتنا بڑا عارف بن گیا کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ ننگے پاؤں چلا کرتا تھا، اور جہاں سے بھی گزرتا تھا راستے پہ اگر کوئی جانور بھی ہوتا تھا تو راستہ خراب نہیں کرتا تھا، خام میں پہنچ گیا سارے محترم، کیونکہ اسی حالت میں اس نے توبہ کی تھی۔ ایک جملہ معصوم کا زندگی بدل سکتا، ایک جملہ تھا امام کا جس نے ایک شخص کو بدل دیا۔ جب کربلا کا کاروان روکا ہے حر نے، تو امام نے کیا کہا کہ تیری ماں تیری عزام میں بیٹھے، یہ اس زمانے میں جھولا رائج ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسا کام کرے تو یہ بولا، مگر اس نے اس ایک نام کا احترام کیا، کہا کہ میں آپ کی والدہ کے بارے میں جملہ نہیں کہہ سکتا، بس ایک جملے۔ امام جانتے تھے کہ کہاں سے اس کو وجود کو لرزانا ہے، کون سی چیز ایسی ہے کہ کہوں یہ وہاں سے کیا کہے گا جو اس کی بخشش کر سکتا، امام جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حر جب شب عاشورا اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھا تو اس شخص نے کہا کہ کیا پریشانی ہے، کہا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہا اگر مجھ سے کوفہ میں کوئی پوچھتا کہ کوئی شجاع ترین شخص کون ہے تو حر ہم تمہارا نام دیتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا آج؟ ہمارے استاد کہتے ہیں آغا شعبان دادا جی کہ انسان کا استاد کتنا مہم ہے اس کی زندگی پر، حضرت حر کا واقعہ انہوں نے بیان کیا، کہا اس کا استاد کتنا مہم ہوتا ہے، کہا اس وقت حر کو اپنے استاد کی بات یاد آئی. استاد کون تھا جو وہاں پر قرآن کی تفسیر اور نہج البلاغہ کی تفسیر دیا کرتا تھا. وہ اس کا استاد نے کہا تھا کہ زندگی میں کبھی پھنس جاؤ اور فیصلہ نہ کر پاؤ تو یہ دیکھنا کہ کس طرف تمہیں دنیا کا فائدہ ہے اور کس طرف تمہیں آخرت کا فائدہ ہے. تو وہاں حر نے کیا کہا کہ ادھر آؤں گا دنیا کا تو فائدہ ہے, مال ہے, دولت ہے, نام ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. تو کہا اسی طرف جاؤں گا اور چھوڑ گیا. حر کو بدل دیا سارے محترم, ایک نام نے, ایک کلام نے. حر آیا مولا کے پاس, شرمندگی سے آیا, بعض میں آنکھوں میں پٹی باندھ کے, ہاتھوں کو شرمندہ ہے ظاہر ہے, جن ہاتھوں سے امام کے کاروان کو روکا ہو اسے تھوڑی پتا تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دشمن اس قدر پیاسے ہیں آلِ رسول کے, پانی بند کر دیا, ماہ رمضان ہے. آپ استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ سلام ہو ہم پر کہ خدا نے ہمیں حسین کا ماننے والا قرار دیا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں بھی تشنگی امام حسین کو یاد کرتے ہیں. کہاں کون یاد کرتا ہے حسین کے تشنہ دہان کو, کون یاد کرتا ہے اس پیاسے بچوں کو. کتنا کرم ہے ہمارے اوپر کہ جب ہمارے بچے بھی بعض اوقات کہتے ہیں بچہ بچہ بھی ہمارا بلند ہو جائے اگر ہم اس کی صحیح تربیت کریں واقعاً, تو رات کو بھی پانی مانگے تو کہتا ہے سلام پر حسین, سلام ہو امام حسین پر. کہتا ہے یہ خدا کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس گھرانے میں. حضرت حر چلے گئے جانے محترم, اجازت لی. حضرت حر نے اپنے حساب سے جو جنگ لڑ سکتے تھے لڑے, گر گئے, شہید ہو گئے. آخری وقت آیا تو دیکھا کہ مولا سرحانے پر پہنچ گئے ہیں. اور کیا وہاں امام نے کیا کہا تھا, تمہاری ماں تمہاری عذاب میں بیٹھی. یہاں امام کے کیا جملے ہیں, اللہ اکبر. کہا حر واقعی تمہاری ماں نے تمہارا نام حر صحیح رکھا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یعنی تمہاری ماں نے تمہیں آزاد, تم آزاد ہو, تم نے اپنے آپ کو آزاد کیا, حر نے آزاد کیا اپنے آپ کو. عزیزان محترم, دشمن کے نفس سے, شہرت سے آزاد کیا. عزیزان محترم, مگر عجیب ہے یہی کربلا ہے, ماہ رمضان ہے نا, پانی کی شدت سے میرے پاس ذہن میں آ گئے. استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں, تہران میں عالم دین تو ان کا بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ تھا 6 ماہ کا, کہتا رات کو گریا شروع کر دیا اس نے, گریا کرتا رہا. کہا ہم نے دیکھا پریشانی ہے, کافی دیر آ دیکھا بچہ چپ نہیں کر رہا. کہا اس کا لباس چیک کیا کوئی کیڑا کوئی حشرات نہ ہو, دیکھا سب کیا, کہتا بچہ پھر بھی چپ نہیں کر رہا. کہتا اتنا گریا 6 ماہ کا بچہ, بتا تو سکتا نہیں ہے کہ اس کو مشکل کیا. کہا گریا کرتا رہا کرتا رہا, کہہ رہا آخر میں ہمیں آ کے کہ ہم اس کو ہاسپٹل لے جائیں کہیں. جیسے لے کر جانے لگے تو میز پر پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا, دیکھا بچہ خود بخود پانی کے گلاس کی طرف جھک رہا ہے. 6 ماہ کا بچہ, استاد فاطمی کہتے ہیں کہ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا کہ اسے پیاس کتنی لگی ہے, وہ بول نہیں سکتا تھا. آزادانِ محترم, نہ جانے کس طرح اس 6 ماہ کے بچے کو مولا نے ہاتھ میں اٹھایا ہوگا. یہ 6 ماہ کا بچہ ہمارے لیے بچہ ہے عزیزانِ محترم, مگر خدا کے آئلِ بہت سب کے مقام بلند ہے. یہ باب الحوائج بچہ ہے, اسی بچے سے ہم آج کہتے ہیں کہ ہم شیعوں کی حالتوں پر رحم کریے, ہماری حاجتوں کو دور کریے, جو مشکل میں ہے مولا غازی مولا علی اصغر ہماری پریشانیوں کو دور کرے. ہاں کس طرح مولا نے اپنے وجود سے اس 6 ماہ کے بچے کو جدا کیا اور اس کربلا کی گرم خاک کے اوپر اس 6 ماہ کے بچے کو رکھا. کتنے عجیب مہمان نواز تھے یہ کوفہ والے کہ جو بھی آتا ہے بندہ پانی تو ملاتا ہے, مگر انہوں نے اس بچے کو بھی پانی نہ دیا. بعض روایات کے جملے ہیں, جیسے مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو ایک تڑپنا شروع کر دیتی ہے, اس کی ایک عجیب حالت ہوتی ہے. علی اصغر بھی کربلا کے ریگستان پر اس طرح تڑپتا رہا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق کے حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں پروردگار ان کے اپنے خزانوں سے قرضوں کو دور فرما، جو قید و بند کی اسارتیں جھیل رہے ہیں پروردگار اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما، پروردگار جو بھی لوگ اس ماہ محرم کے ماہ رمضان کے اندر عبادتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان سب کی اور ہماری اس عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما، جہاں بھی شیعان حیدر قرار مجلس ماتم ازاداری کر رہے ہیں پروردگار ان کی ان جگہوں کی عبادات میں ان جگہوں پر مجالس کی پروردگار جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جو لوگ پہ اولاد ہیں پروردگار انہیں حضرت علی اظہر کے صدقے میں اولاد صالح عطا فرما، ایک درخواست کی گئی ایک بچی سیدہ عریبہ زہرا مریض ہے پروردگار حضرت سکینہ کے صدقے میں اسے شفا کاملہ اور عاجل عطا فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اللہم ارزقنا زیارۃ الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم.